أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يئوده حفظهما، وهو العلي العظيم. اللہ اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، ہمیشہ زندہ رہنے والا اور قائم بھی ذات ہے، اسے نہ تو اونگ پکڑتی ہے اور نہ نیند، اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، کون ہے جو اس کے حضور شفاعت کرے مگر اس کے اذن کے ساتھ، وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم کا کچھ بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے، اس کی بادشاہت آسمانوں اور زمین پر ممتد ہے اور ان دونوں کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں، اور وہ بلند شان اور بڑی عظمت والا ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 256 ہے، جسے آیت الکرسی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور اس لحاظ سے بھی اس آیت کی ایک غیر معمولی اہمیت ہے، کیونکہ یہ قرآن کریم کی اہم ترین آیات میں سے شمار ہوتی ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے، ایک روایت ہے جو مسلم میں درج ہے، جس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی قرآن کریم کے اعلیٰ ترین اور بلند ترین مقامات میں سے ایک ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، وہ صفات جیسے کہ الحیو القیوم، اور اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت کو اس میں بیان کیا گیا۔ اس میں جو پچھلی آیت تھی جس کا درس آپ نے سنا، اس میں یہ بیان کیا گیا تھا آیت نمبر 255 میں، جس مسلمانوں کو قربانی کے لیے، مومنین کو قربانی کی طرف ترغیب دلائی گئی تھی۔ اب یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ جو دنیاوی حالات ہیں، جو دنیاوی وسائل ہیں، ان حالات کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کی بے شمار قربانیاں کرنے کے باوجود کامیابی حاصل ہونا نظر نہیں آتا، بظاہر نظر نہیں آتا، تو یہ کیسے ان کو یہ کامیابی حاصل ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ بیان فرماتا ہے کہ اس دنیا کا ایک مالک ہے، اور قوموں کی جو تقدیریں اس ہستی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، جس کی طاقتیں اور جس کی قدرت لامحدود ہے، جس کا علم لامحدود ہے، جو ہر چیز کی نگرانی کرنے والا اور اس کی حفاظت کرنے والا ہے، اور جس کی قبضہ قدرت میں دنیا اور آسمانوں، زمین و آسمان کے تمام وسائل موجود ہیں، تو اگر ایسی ہستی اس بات کا ارادہ کر لے کہ وہ کسی قوم کو کامیابی عطا کرے، تو کون ہے جو اس کامیابی کو حاصل کرنے میں رکاوٹ بن سکتا ہے، یا اس کی کامیابی کو روک سکتا ہے، اس کی فتح کو روک سکتا ہے؟ پھر اس میں شفاعت کا مضمون میں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بنا، اس کی اذن کے بنا، کسی کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ اس کے حضور سفارش کرے، اس کے حضور شفاعت پیش کرے۔ پھر اس میں یہ بھی بتایا گیا، جو لفظ کرسیون استعمال ہوا، جس کی تفصیل بتائی گئی تھی پچھلے درس میں، کہ اس سے مراد علم ہے اور طاقت ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کی طاقت، اس کی قدرت دونوں لامحدود ہیں، اور اس کا اللہ تعالیٰ کا عرش، اس کی حکومت، ان دونوں ارکان یا ان دونوں اراکین کے اوپر اس کی بنیاد ہے، یعنی اس کا علم اور اس کی طاقت، اگر یہ دونوں لامحدود ہوں تو بہرحال اسی کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے وہ قائم ہے۔ اب اس آیت کے جو یہ حصہ جو رہتا تھا، دوسرا حصہ، اس کی میں مختصر تفسیر حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی بیان فرمودہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ حضور اس آیت کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہی لطیف بات اس میں بیان فرمائی ہے کہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، کہ نہ تو اس کو اونگ پکڑتی ہے اور نہ نیند۔ اب ترتیب کلام کا یہ قاعدہ ہے کہ چھوٹی باتوں کا ذکر ہوتا ہے پہلے اور پھر بڑی بات کا، اگر اس کے خلاف کیا جائے تو کلام غلط ہو جاتا ہے۔ مثلا یہ تو کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص سخت بیمار نہیں تھا، بلکہ وہ تو کچھ بھی بیمار نہ تھا، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ فلاں شخص کچھ بیمار نہیں تھا بلکہ وہ تو زیادہ بیمار بھی نہ تھا، تو فکرہ غلط ہو جاتا ہے، کیونکہ پہلے بڑا اور پھر چھوٹا درجہ بیان کیا جاتا ہے، مگر یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند، حالانکہ جب اونگ کی نفی کر دی گئی تو نیند کی خود ہی نفی ہو جاتی ہے، پھر نیند کی نفی کی کیا ضرورت تھی؟ سو یاد رکھنا چاہیے کہ اس میں حکمت ہے، اور وہ یہ کہ سنتن اس کو کہتے ہیں کہ جب سخت نیند کی وجہ سے انسان کی آنکھیں بند ہو جائیں، چنانچہ جب انسان کو بہت زیادہ نیند آئی ہوئی ہو تو اسے اس وقت اونگ ہو جاتی ہے، اونگ آتی ہے، اور جب تک نیند کا غلبہ نہ ہو اونگ نہیں آتی. تو فرمایا کہ خدا تعالیٰ کو کبھی اونگ نہیں آتی کہ کام کرنے کی وجہ سے وہ تھک گیا ہو اور اس پر نیند کا ایسا غلبہ ہو کہ اس کی آنکھیں بند ہو گئی ہوں، اور نہ اسے معمولی نیند آتی ہے. غرض ترتیب بیان کے لحاظ سے سنتن کا ہی پہلے ذکر آنا ضروری تھا اور نوم کا بعد میں. پھر فرمایا کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، تمہارا آقا ایسا ہے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب کچھ اسی کا ہے، ایسی صورت میں تم اس کے مقابلے میں کسی اور کو اپنا آقا کس طرح بنا سکتے ہو؟ پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم خدا تعالیٰ کے سوا اور کسی کی عبادت تو نہیں کرتے، ہاں دوسروں کو نیازیں دیتے ہیں، ان سے مرادیں مانگتے ہیں، کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کے مقرب ہیں اور وہ خدا تعالیٰ کے حضور ہماری شفاعت کر دیں گے. خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، ہمارے حکم کے بغیر تو کوئی شفاعت ہی نہیں کر سکتا، بس تمہاری یہ امید بھی غلط ہے. اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر اور کون ہے؟ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ جب نواب محمد علی خان صاحب کے لڑکے عبد الرحیم خان کے لیے جبکہ وہ شدید بیمار تھا دعا کی تو الہام ہوا کہ تقدیر مبرم ہے اور ہلاکت مقدر. آپ کو خیال آیا کہ نواب صاحب سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر قادیان آ رہے ہیں، ان کا لڑکا فوت ہو گیا تو انہیں ابتلا نہ آ جائے. اس لیے آپ نے خدا تعالیٰ کے حضور عرض کیا کہ الہی میں اس لڑکے کی صحت کے لیے شفاعت کرتا ہوں. اس پر آپ کو بڑے زور سے الہام ہوا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یعنی تم ہو کون، یعنی تم کون ہو جو میری اجازت کے بغیر شفاعت کرتے ہو؟ اب دیکھو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کتنے بڑے انسان تھے، 1300 سال سے دنیا آپ کی منتظر تھی، مگر وہ بھی سفارش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کون ہو کہ بلا اجازت سفارش کرو. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ جب مجھے یہ الہام ہوا تو میں گر پڑا اور بدن پر راشا تاری ہو گیا اور قریب تھا کہ میری جان نکل جاتی، لیکن جب یہ حالت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انک انت المجاز، اچھا ہم شفاعت کی اجازت دیتے ہیں. چنانچہ آپ نے شفاعت کی اور عبد الرحیم خان اچھے ہو گئے. غرض جب مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جیسے انسان کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم کون ہو جو بلا اذن سفارش کرو، تو اور لوگوں کو کیا حیثیت ہے کہ کسی کی سفارش کر سکیں؟ حدیثوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اذن ہوگا، آپ کو اجازت ہوگی، تب آپ سفارش کریں گے. پھر کیسا نادان ہے وہ شخص جو سمجھتا ہے کہ فلاں میری سفارش کر دے گا. پھر یہاں ایک اور بات رہ جاتی ہے، وہ حضور بیان فرماتے ہیں کہ وہ یہ کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ مانا شفاعت بلا اجازت نہیں ہو سکتی، لیکن بادشاہ کے جس طرح درباری ہوتے ہیں ان کے ذریعے بادشاہ تک رسائی حاصل کر کے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بھی درباری ہونے چاہیے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان احمقوں کو اتنا بھی نہیں پتا کہ دنیا کے بادشاہ کیوں درباری رکھتے ہیں، وہ تو اس لیے رکھتے ہیں کہ انہیں ان سے حالات معلوم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ بادشاہ نہیں جانتا کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو تمہاری اگلی پچھلی ساری باتیں جانتا ہے، پھر اس کو درباری رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اس کے دو معنی ہیں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے جو آگے ہونا ہے اور اسے بھی جانتا ہے جو پیچھے کر چکے ہیں، دوسرے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کاموں کو بھی جانتا ہے جو وہ کر رہے ہیں اور ان کاموں کو بھی جانتا ہے جو انہیں کرنے چاہیے تھے لیکن انہیں ترک کر دیے، پھر اسے کیا ضرورت ہے کہ درباری رکھے. اس سلسلے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی مختصراً جو حضور نے شفاعت کے مضمون کو بیان فرمایا ہے میں پیش کرتا ہوں. حضور براہین احمدیہ میں فرماتے ہیں کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، مشرک لوگ بھی اپنے معبودوں سے ابس طور پر مدد طلب کرتے ہیں جس پر کوئی فائدہ مترتب نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہو سکتا، کوئی فائدہ ان کو حاصل نہیں ہو سکتا. فرمایا گو کوئی مقرب الہی ہو مگر کسی کو مجال نہیں کہ خامخواہ سفارش کر کے کسی مجرم کو رہا کرا دے، خدا کا علم ان کے پیش و پس پر محیط ہو رہا ہے اور ان کو خدا کے علوم سے صرف اسی قدر اطلاع ہوتی ہے جن باتوں پر وہ آپ مطلع کرے، اس سے زیادہ نہیں. پھر فرمایا ایک اور جو معانی شفاعت کے ہیں، یعنی یہ کہ ایک بھائی اپنے کسی دوسرے بھائی کے لیے دعا کرے، تو یہ بھی شفاعت کے مضمون میں داخل ہے. حضور نسیم دعوت میں حضور بیان فرماتے ہیں کہ خدا کے اذن کے سوا کوئی شفاعت نہیں ہو سکتی۔ قرآن شریف کی روح سے شفاعت کے معنی یہ ہیں کہ ایک شخص اپنے بھائی کے لیے دعا کرے کہ وہ مطلب اس کو حاصل ہو جائے یا کوئی بلا ٹل جاوے۔ بس قرآن کریم کا حکم ہے کہ جو شخص خدا تعالیٰ کے حضور میں زیادہ جھکا ہوا ہے وہ اپنے کمزور بھائی کے لیے دعا کرے کہ اس کو وہ مرتبہ حاصل ہو۔ یہی حقیقت شفاعت ہے۔ سو ہم اپنے بھائیوں کے لیے بے شک دعا کرتے ہیں کہ خدا ان کو قوت دے اور ان کی بلا دور کر دے، اور یہ ایک ہمدردی کی قسم ہے۔ بس اگر وید نے اس ہمدردی کو نہیں سکھلایا اور وید کی روح سے ایک بھائی دوسرے کے لیے دعا نہیں کر سکتا تو یہ بات وید کے لیے قابل تعریف نہیں بلکہ ایک سخت عیب ہے۔ چونکہ تمام انسان ایک جسم کی طرح ہیں، اس لیے خدا نے ہمیں بار بار سکھلایا ہے کہ اگرچہ شفاعت کا قبول کرنا اس کا کام ہے، مگر تم اپنے بھائیوں کی شفاعت میں یعنی ان کے لیے دعا کرنے میں لگے رہو، اور شفاعت سے یعنی ہمدردی کی دعا سے باز نہ رہو کہ تمہارا ایک دوسرے پر حق ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اصل میں شفاعت کا لفظ شفا سے نکلا ہے۔ شفا جفت کو کہتے ہیں جو طاق کی ضد ہے، یعنی جو جوڑا ہے۔ طاق کا سے مطلب وتر، جیسے ایک اور تین اور پانچ، اور جس کا ضد ہے، جو اس کا متضاد جو لفظ ہے، جس کا الٹا لفظ ہے، وہ شفا یا جفت ہے۔ حضور فرماتے ہیں بس انسان کو اس وقت شفیع کہا جاتا ہے جبکہ وہ کمال ہمدردی سے دوسرے کا جفت ہو کر اس میں فنا ہو جاتا ہے، اور دوسرے کے لیے ایسی ہی عافیت مانگتا ہے جیسا کہ اپنے نفس کے لیے۔ اور یاد رہے کہ کسی شخص کا دین کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ شفاعت کے رنگ میں ہمدردی اس میں پیدا نہ ہو، بلکہ دین کے دو ہی کامل حصے ہیں، ایک خدا سے محبت کرنا اور ایک بنی نوع سے اس قدر محبت کرنا کہ ان کی مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھ لینا اور ان کے لیے دعا کرنا، جس کو دوسرے لفظوں میں شفاعت کہتے ہیں۔ تو یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے شفاعت کے مضمون کو یہاں بیان فرمایا۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اس کی تفسیر میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس کو علوم کا کوئی شخص کہ اس کے علوم کا یعنی جو علوم اللہ تعالیٰ کو حاصل ہیں، اس کا کوئی شخص احاطہ نہیں کر سکتا، کسی کو اس کی حقیقت اپنی کوشش سے معلوم نہیں ہو سکتی، ہاں جس کو وہ آپ ہی بتا دے اور جس قدر بتا دے وہ اتنا ہی جانتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اس آیت میں خدا تعالیٰ نے صاف طور پر بتا دیا ہے کہ خدا تعالیٰ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، نہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور نہ کوئی اور شخص۔ بے شک آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار اور اللہ تعالیٰ کے بڑے محبوب ہیں، بلکہ آپ کی اتباع کرنے والا بھی خدا تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے، مگر باوجود اس کے آپ خدا تعالیٰ کی مخلوق اور اسی کے محتاج تھے۔ بس آپ کے اندر وہی صفات رہیں گی جو بندوں میں ہوتی ہیں، جو انسانوں میں ہوتی ہیں، اور وہ صفات کبھی نہیں آ سکتی جو خدا نے صرف اپنے لیے مخصوص کی ہیں۔ پھر مزید فرماتے ہیں کہ لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اس میں اس امر کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی راہیں اتنی غیر محدود ہیں کہ انہیں کلی طور پر طے کرنے کا کوئی انسان خیال بھی نہیں کر سکتا۔ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے قرب میں بڑھتا ہے اور وہ اپنے مقام کے مطابق اس کے انوار و برکات کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس پر اپنی دوسری تجلی ظاہر کرتا ہے، اور جب وہ دوسری تجلی کو بھی برداشت کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ اب یہ تیسری تجلی کے قابل ہو گیا ہے، تو اس پر اپنی تیسری تجلی ظاہر کرتا ہے اور وہ خدا تعالیٰ کے قرب میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ آخر میں ایک خوبصورت حدیث ہے جو اس مضمون کو بیان کرتی ہے، جو اس مضمون کو مزید واضح کرتی ہے۔ حضور حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کیفیت کو ایک نہایت ہی لطیف مثال کے ساتھ واضح فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص دوزخ میں سب سے پیچھے رہ جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے کہے گا کہ مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو؟ وہ کہے گا بس یہی مانگتا ہوں کہ مجھے دوزخ سے نکال دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اچھا، اور وہ اسے دوزخ سے نکال دے گا، جس سے اسے بہت خوشی ہوگی، لیکن کچھ روز کے بعد اسے دور ایک سرسبز و شاداب درخت نظر آئے گا اور اس کے دل میں لالچ پیدا ہوگا کہ اگر میں وہاں پہنچ کر اس کے نیچے بیٹھ سکوں تو کیا اچھا ہو۔ کچھ مدت تک تو وہ اس خیال کے اظہار سے رکے گا، مگر آخر خدا تعالیٰ سے کہے گا کہ ہے تو بڑی بات، لیکن اگر آپ مجھ پر رحم کر کے اس درخت کے نیچے بیٹھنے دیں تو بہت مہربانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس کی بات کو مان لے گا اور اس درخت کے نیچے اسے پہنچا دے گا۔ آخر جب وہ اس درخت کے نیچے کچھ عرصے تک راحت حاصل کر لے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ امتحان کے لیے اسے بہتر درخت اسے کچھ فاصلے پر ظاہر کرے گا، اور پھر وہ لالچ کرے گا کہ وہ اس کے نیچے بیٹھے۔ کچھ مدت تک تو وہ اپنے نفس کی اس خواہش کو برداشت کرے گا اور کہے گا کہ میں اب اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کس طرح کروں، لیکن آخر وہ درخواست کر ہی دے گا اور کہے گا کہ آئندہ اور کچھ نہ مانگوں گا۔ تب خدا تعالیٰ اسے کہے گا تب خدا تعالیٰ اسے وہاں لے جائے گا اور پھر وہ دور سے جنت کا دروازہ دیکھے گا اور آخر اسے باہر رہنا برداشت نہیں کرے گا اور خدا تعالیٰ سے کہے گا کہ مجھے اس جنت کے دروازے کے آگے تو بٹھا دے، میں اندر جانے کی درخواست نہیں کرتا، صرف باہر بٹھا دے، وہیں سے لطف حاصل کر لوں گا۔ اللہ تعالیٰ اسے پوچھے گا کہ کیا تو اس کے بعد تو کچھ نہیں مانگے گا؟ بندہ کہے گا نہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ اسے جنت کے دروازے پر بٹھا دے گا، لیکن وہاں اسے کس طرح چین حاصل ہو سکتا ہے؟ آخر وہ بےتاب ہو کر کہے گا کہ یا اللہ مجھے دروازے کے اندر کی طرف بٹھا دے، میں یہ تو نہیں کہتا کہ مجھے جنت کی نعما دے، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ وہ دروازے کے اندر بٹھا دے۔ اس پر اللہ تعالیٰ ہنسے گا اور کہے گا کہ میرے بندے کی حرص کہیں ختم نہیں ہوتی، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ اور جہاں چاہو رہو۔ غرض کے پہلے اللہ تعالیٰ ایک ہلکی سی تجلی دکھاتا ہے اور اسے دیکھ کر جب ملائکہ صفت انسان بےتاب ہو جاتا ہے اور دعائیں کرتا ہے کہ خدایا تو مجھے کامل تجلی دکھا، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے دوسرے مقام کی پہلے ہلکی سی تجلی دکھاتا ہے، پھر پوری تجلی، اور اس سلسلہ اسی طرح بڑھتا چلا جاتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی ہستی غیر محدود ہے اور کوئی شخص اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔